قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
اللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ میں معذرت خواہ ہوں، اصل میں راستے میں ایک جگہ جو ہے وہ لائٹ کے حوالے سے کوئی پروٹیسٹ چل رہا تھا، اور ٹریفک وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کراچی میں کہیں پروٹیسٹ چل رہا ہو تو پھر کتنی مشکل ہے۔ ابھی بھی جو ہے یہ یا آپ کی یا میری دونوں میں سے کسی کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ ہمیں راستہ مل گیا اور ہم تھوڑا نکل آئے، ورنہ بظاہر آثار نہیں تھے آج پہنچنے کے۔ بہرحال ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا، اللہم صل علی محمد۔ ہم نے کل جو بحث اپنی کی تھی کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے دین کو پروردگار بالآخر کیا کرے گا، ظاہر کرے گا، اور اس سارے ظہور کی جو بازگشت ہے کہ یہ دین جو تمام دینوں پر غالب آئے گا، اللہ یہ سلسلہ یہ سارا جتنا بھی ہے، اس دین کے غالب آنے کا ایک مرحلہ ان لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو اس دین کو فالو کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر ایک نقطہ آخری عرض کر لوں گا، اس سے زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ یہ کہ ہم کبھی کبھار یہ سوچتے ہیں مثلا کہ اگر ہم جو ہے وہ فرض کریں کہ اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے رہے تو کیسے دین کے معاملات جو ہے وہ آگے چلیں گے، کیسے جو ہے وہ دین اس کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ مثلا ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم شیعہ گھرانوں میں پیدا ہو گئے، اور پوری دنیا میں بیداری آ رہی ہے لیکن ہمارے اوپر کوئی خاص تبدیلی کے آثار نظر نہیں آ رہے، تو اب ہم کیسے، یعنی اللہ جو ہے وہ کیا کرے گا، مثلا کس طریقے سے دین کو اپنے جو ہے وہ غالب کرے گا؟ کسی کے ذہن میں کوئی سلسلہ ہے، کوئی بات ہے؟
اور کوئی
نعمت سلب کر لے، یہ تو تقریباً وہی سلسلہ ہو گیا کہ جس کی طرف آگاہ اشارہ کر رہے ہیں۔ اب میرا سوال تھوڑا سا اس میں، یعنی اسی جگہ پر ہے کہ یہ سارے پروسیس ہو جانے کے بعد بھی فرض کیجئے کہ قوم جو ہے وہ رسپانس نہیں دیتی تو کیا ہوگا؟ احسنت، یہ ہم پیچھے گزر چکے ہیں، کون سی سورہ میں آیا تھا ہم نے بحث کی تھی پچھلے سال، بحث میں تو ذکر کیا ہوگا، میں نے خود آیت میں نہیں آیا، جو ہم نے بحث مطلب کی ہیں اس میں ضمناً تو بات آ گئی ہوگی، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے وہ کیا ہے؟ کلی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمَ غَيْرَكُمْ، اللہ کیا کرے گا؟ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا۔ یہ جو قوم اللہ لے کر آئے گا، پھر اس کی اللہ تعالیٰ صفت کیا بیان کرتا ہے؟ کیا بیان کرتا ہے؟ یحبون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتے ہیں۔ یعنی ہم اگر یہ تصور کیے بیٹھے ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ سوچ ہے کہ چونکہ اب ہم مسلمان ہو گئے، شیعہ ہو گئے، تو خدا نخواستہ یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج ہے کہ ہم ہی سے سارا سلسلہ چلے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کوئی، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کسی کے ساتھ کوئی پیکٹ نہیں کیا۔ لہذا وہ جو قاعدہ کلی جس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، قوم کو، اللہ اس قوم کو نہیں بدلتا، لا یغیر حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جب تک وہ خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے والے، اپنے آپ کو بدلنے والے نہ ہوں، نہیں بدلے گا اللہ، وہ اب قوم کی حالت کو نہیں بدلے گا، لیکن کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اور میں نے شاید اس سے پہلے بھی اشارہ کیا تھا لیکن نہیں کیا تو اب اشارہ کر دیتا ہوں کہ وہ دعائیں کہ جن کو شیخ عباس قمی نے مفاتح الجنان میں جن دعاؤں کو نقل کیا انہی میں سے کچھ دعائیں ہیں کہ جو زمان غیبت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام میں پڑھی جانی چاہیے. وہ دعائیں کہ جو امام کی غیبت میں پڑھی جانی چاہیے ان میں سے ایک دعا کا عنوان ہی یہی ہے کہ وہ دعا جو زمان غیبت امام زمان میں پڑھی جائے. اس کا ابتدا وہی دعا ہے کہ جو ہم مختصر اس میں پڑھتے ہیں, اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اسی سے شروع ہوتی ہے یہ دعا, یعنی اس کی پہچان یہ ہے تو, لیکن طویل دعا ہے. اس دعا میں آگے بڑھ کر دعا کا ایک مقام یہ ہے کہ پروردگار ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں اور ہماری سستیوں کی وجہ سے تو کیا کرتے ہمیں بدل دے کسی اور قوم سے, کہ یہ کام تیرے لیے آسان ہے لیکن ہمارے لیے سخت ہے. اگر ہمیں ہٹا کر پروردگار کسی اور قوم کو لے آئے گا تو پھر وہ قوم ہوگی کہ جو ان تمام مقامات کو حاصل کرے گی. لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ اللہ کا یہ جو اس بات کو پروردگار نے بار بار قرآن میں ذکر بھی کیا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا, کوئی پیکٹ نہیں ہے اللہ کا تمہارے ساتھ کہ صرف تم ہی جو ہے وہ کامیاب ہوگے چاہے تم عمل کرو, یعنی ایسا کچھ نہیں ہے. لہذا ہمیں اپنے ذہنوں کو اس اعتبار سے آمادہ رکھنا چاہیے. اور اس میں میں اتفاق کی بات ہے کہ ایک سلسلہ کوئی گفتگو چل رہا تھا, اس کو سننے کا اتفاق ہوا, تو آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد انہوں نے خود آیت اللہ بہجت سے اس بات کو نقل. اچھا, میرے اپنے لیے اس میں ایک سوال تھا جس کا جواب مجھے خود اس طریقے سے ملا. آپ نے فرمایا کہ آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے تھے کہ اللہ نعمت ولایت کو, اب ہم نے کل بحث کی, نعمت ولایت نعمت کبریٰ الہیہ ہے, وہ نعمت ہے جس کے اوپر آ کر تمام اجزائے نعمت کامل ہو جاتے ہیں. یعنی یہ وہ نعمت ہے کہ اگر نہ ہو تو گویا نعمتوں کا اتمام نہیں ہوا, ایسی نعمت ہے. دوسری جانب اس کا اثر دین پر کیا ہے کہ اس نعمت ولایت نعمت امامت کے ذریعے سے دین اپنی پروفیشنسی کے اعتبار سے, اپنی قابلیت کے اعتبار سے, اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے کہاں پہنچ رہا ہے, اپنے اکمال پر, اپنے کمال پر پہنچ رہا ہے. اب یہ جو نعمت ہے یہ نعمت کبریٰ الہیہ ہے. حتیٰ اب چونکہ میں عادت نہیں ہے میری کہ میں قرآن کے مختلف, یعنی ایک ہی بحث کو ہم قرآن میں مختلف جگہ دیکھیں, ایک روش تفسیری یہ بھی ہے کہ ایک ہی بحث کو ایک ہی عنوان کو قرآن کے مختلف جگہوں سے دیکھا جائے, لیکن اشارہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ ذہنوں میں محفوظ رہے. احادیث معراج میں اور تفاسیر جو آیات معراج کی گئی ہیں کہ پروردگار نے اپنے بندے کو سبحان الذی اسرا, اپنے بندے کو لے کر گیا, اور کس لیے, لنوریہ آیاتنا, تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی آیات دکھا سکیں. یہ جو آیات کا دکھانا ہے, اس بارے میں جب سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کون سی آیات ہیں کہ جن کو پروردگار دکھانا چاہتا تھا اپنے پیغمبر کو, جب اس میں علماء نے بحث کی ہیں تو ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ معراج کا مقصد جو تھا ان مقصد میں سے اللہ کی بزرگ ترین آیت وہ کون سی ہے, وہ ولایت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام. یہ آیت کبریٰ اس کو کہا گیا, جس کو آیت کبریٰ الہیہ کہا گیا وہی نعمت کبریٰ الہیہ ہے. یہ نعمت کبریٰ الہیہ, فرمایا کہ اللہ نے اس کو پہلے حجاز کے لوگوں پر اللہ نے اس کو عطا کیا, ان کے اوپر اس کو نازل کیا ایک طرح سے. جب انہوں نے اس کا کفران کیا اللہ نے ان سے اٹھا لی, اور وہاں سے اٹھا کر پھر اہل عراق پر اس نعمت کو پیش کیا, اور جب انہوں نے بھی اس کا کفران کیا تو اللہ نے وہاں سے اٹھا کر اہل فارس ایران کو دی, اور فرمایا کہ اہل فارس کے لیے بھی ایک مرحلہ امتحان گزر چکا لیکن ولایت کا اصلی امتحان ابھی باقی ہے, حتیٰ ان کے لیے باقی ہے. اب مرحلہ یہ ہے کہ اسی طرح سے اللہ اپنی نعمات کو انسانوں کے لیے عطا کرتا ہے, پیش کرتا ہے, ان کو دیتا ہے, لیکن اگر وہ لوگ جو کفران نعمت کریں تو اللہ کا پھر سنت کیا ہے کہ اللہ اس نعمت کو اٹھا لیتا ہے. اب یہی مرحلہ دوسرے مقام پر کس طرح سے ہے کہ اگر وہ قوم اپنے اعمال کو صحیح نہ کرے تو پھر اللہ کے لیے قوم کو بدلنا کوئی مشکل کام نہیں. لہٰذا ہم جو اپنے بارے میں اگر یہ تصور کہیں کیے بیٹھے ہیں کہ ہم جیسے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے بغیر اس کا گزارا, ایسا نہیں ہے, بالعکس ہے, ہمارا گزارا اللہ کے بغیر نہیں ہے. دین ہمارا محتاج نہیں ہے, ہم دین کے محتاج ہیں. لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں, انشاءاللہ کبھی اگر غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو رہی کہ ابھی انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں بھی اس کی طرف اشارہ کروں گا, ہم غیبت کے اعتبار سے ہم کس چیز کے منتظر ہیں؟ سر کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہمارا کانسیپٹ آف انتظار کیا ہے, کس چیز کے منتظر ہیں, کون کیا ہوگا, امام زمانہ آئیں گے, بھئی یہ کل انتظاری ہے, یہ مطلب چھوٹی بات نہیں امام زمانہ کا آنا. لیکن یہ اب جب میں اپنی نسبت سے دیکھتا ہوں تو یہ ایک شخص کا انتظار ہے بس. اور پھر میں نے کیا کیا, میں نے سارا کچھ اس شخص پہ ڈالا ہوا ہے, جو بھی کرے گا وہی کرے گا, ٹھیک ہے نا, وہ آئے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم سے بھری بھی تھی. اچھا یہ غلط کانسیپٹ ہیں, یہ اسلام کے منافی کانسیپٹ ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ چونکہ زمین نے بھرنا ہی ہے ظلم و جور سے لہذا what can I do, یہ تو طے ہے کہ زمین نے ظلم و جور سے بھرنا ہے اور امام زمانہ نے آ کے اس کو خالی کرنا ہے, لہذا میرا تو کوئی رول ہی نہیں ہے, دنیا نے تو بھرنا ہے. یہ جو تصورات ہیں یہ اسلام کے منافی تصورات, وہ جو کہا گیا کہ دنیا ظلم و جور سے بھرے گی ایک خاص کیفیت ایک خاص صورت کی طرف اشارہ ہے, لیکن کیا اس کے مقابل یعنی کیا مومنین کو آمادہ رہنا چاہیے کہ ظلم و جور یہاں تک جا سکتا ہے, لیکن اس ظلم و جور کے مقابلے پر مومنین کی کیا ذمہ داریاں ہیں, یہ ایک الگ بحث ہے. اب اگر میں یہ سوچ کر بیٹھا ہوں کہ بھائی اللہ نے کہہ دیا یہ تو یہ ہوگا میں کچھ نہیں کر سکتا, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کا زمانہ دیر سے دیر تر چلا ہوتا چلا جائے گا. لہٰذا جو میں نے کرنا ہے وہ کیا, اب مرحلہ کیا ہے, انشاءاللہ کبھی فرصت رہی اور انتظار پہ تفصیل ہم نے بحث کی تو عرض کروں گا آپ سے. آج ایک کانسیپٹ دے رہا ہوں, بہرحال خدا کرے کہ آپ اس کو اپنے لیے مورد بحث قرار دیں. ایک مرتبہ میں امام کا انتظار کر رہا ہوں, شخص سے امام کا. اچھا کیوں انتظار کر رہا ہوں؟ کیونکہ سب کام امام نے کرنے, ابھی میرے امام جو یہ جو انتظار ہے یہ پیسو انتظار ہے, ایکٹیو انتظار نہیں ہے نا, کیونکہ جو بھی کرنا ہے امام نے آگے کرنا ہے. اس کے مقابلے پہ ایک تصور یہ بتائیے کہ امام کے آنے کے بعد کیا ہوگا, عدل و انصاف ہوگا اور حکومت قائم ہوگی اور صحیح ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ فرض کیجئے ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے ان تمام باتوں کو چھوڑیں اور یہ بتائیے کہ آیات اور روایات سے امام کے آنے کے بعد کا جو دور ہے وہ کیسا دور ہے؟
جیسے وہ آئیں گے تو پہلے ان لوگوں کو جمع کریں گے جو اس مشن کے لیے پہلے سے کچھ کام کر رہے ہوں گے اور وہ تیار ہوں گے.
میں آپ بالکل صحیح جا رہے ہیں, معذرت کے ساتھ صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے یہ جو لنکس ہیں ان کو چھوڑیں, صرف یہ بتائیے کہ جب امام زمانہ آ جائیں گے اور عدل کی حکومت قائم ہو جائے گی, انصاف کی حکومت قائم, اور کیا ہوگا؟ اور امن ہوگا اور
انصاف
صحیح, اور کیا ہوگا, مزید کیا چیز ہے؟ چلے کربلا کا انتقال بھی, مزید کیا, یعنی کیا خوبصورتی ہے اس دور کی؟ تکامل کی طرف کیا ہوگا؟ عدالت کا یہ تقریباً آپس میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے, میں تھوڑا سا آپ کو سپورٹ کرتا ہوں.
فرمایا عقول کامل ہو جائیں گے, ہے نا, روایت ہے عقول کامل ہو جائیں گے, روایت ہے علوم کیا ہوں گے, کامل ہو جائیں گے. ظہور سے پہلے تک 27 میں سے 2 حروف کا علم ظاہر ہوگا, ظہور کے بعد باقی 25 کا بھی, ہے نا روایت یہ, یعنی علوم اپنے کمال پر پہنچ جائیں گے. ابھی یہ جو ٹیکنالوجیز میں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ 2 علوم کا نتیجہ ہے, اور یہ جو 2 علوم کا نتیجہ ہے اس کا بھی جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں آیا ہے یہ ٹیکنالوجی کا کچرا ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے نا, مطلب پبلک یوز میں جو ٹیکنالوجی آتی ہے لازمہ تو وہ ہائی فائی ٹیکنالوجی نہیں ہوتی کہ جو ادارے اور مختلف تنظیمیں اور مختلف ممالک اور مختلف اس طرح کے ہائی فائی جن کا کام ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. مثلا مثال ایک آپ کو مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ناسا کے اندر جو ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہوگی میں نے اور آپ نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے آپ فرض کریں جاپان کے کسی ایسے ادارے کے اندر جو ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہوگی میں نے اور آپ نے خواب میں بھی نہیں سوچی ہوگی. وہ ٹیکنالوجی ہے, ابھی میں اس کی, یعنی اب آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو اس لیول پر لے کر آئیں. حتیٰ وہ ٹیکنالوجی بھی کس کا پارٹ ہے؟ انہی دو حروف کا پارٹ ہے, ٹھیک. جو امام کے بعد آنے کے بعد علوم کامل ہوں گے وہ ٹیکنالوجی کہاں جائے گی؟ امام عقول کو کامل کر دیں گے جب عقل کامل ہوں گی. اب تھوڑا سا ویسے مجھے آپ لوگوں کا ذوق جو ہے وہ پچھلے 3-4 سال سے جو میں رہا ہوں وہ ادبی ہونے کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ یعنی اور بہت ساری فیلڈ میں تھوڑا سا ذرا اب میں کم از کم یہ لفظ کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے ڈفرینٹ ہے. لہذا اب ادب, لٹریچر, ہنر, یہ فیلڈس ان سے تھوڑا سا لنک رہنے کی کوشش کیا کریں. اب پتہ نہیں بہرحال آپ میں سے کتنے نے لوسی دیکھی ہے؟ لوسی جی, نہیں نہیں وہ پرانے زمانے کی لوسی تھی, یہ جدید دور کی لوسی ہے. جی جی متوجہ ہو گیا میں, بتائے 3-4 افراد سے زیادہ. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ذوق تھوڑا سا ہمارا آپ کا یہاں پہ مشکل پیدا کر دیتا ہے. خدا نہ خواستہ میں آپ کو تشویق نہیں دلا رہا فلمیں دیکھنے کی, لیکن کچھ چیزوں کو دیکھنے اور اس کی ضرورت, یہ کم از کم اس کی انفارمیشن رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ پتہ لگے کہ دنیا میں آئیڈیاز کے اعتبار سے انسان کس طرف جا رہا ہے. یہ ایک فلم بنائی گئی ہے لوسی کے نام سے, خاتون ہے. اس کا جو بیس رکھا گیا ہے وہ یہ رکھا گیا ہے کہ انسان کی جو کا جو برین ہے یہ میکسیمم جو ہے وہ انسان جو یوز کرتا ہے وہ 10-12% ہے. جو بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری شخصیات ہوتی ہیں دنیا کی, مثلا آئنسٹائن وغیرہ, یہ اپنے برین کا جو ہے وہ 17-18% یوز کر لیتے ہیں. تو جب یہ 17-18% یوز کر کے اتنے ایکسٹرا آرڈینری ہیں تو اب ایک تھیوری ہے, ایک خیال ہے یہ کہ یہی برین انسان کا اگر 100% یوز ہونے لگے, 100% یوٹیلائز ہونے لگے, تو جب 100% یوز ہوگا تو 17% پہ آئنسٹائن بن جاتا ہے آدمی. تو 100% پہ کیا بنے گا؟ اب وہ کیا بنے گا اس کو انہوں نے ایک طرح سے فلمائز کیا ہے. اچھا بڑی ایک عجیب و غریب سچویشن ہے اس میں. انہوں نے کیا کیا کہ اس خاتون کے برین کو یوٹیلائز کرنے کے لیے, آن کرنے کے لیے, چلانے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا وہ بالکل الٹ ہے. اس فلم میں مطلب دکھایا گیا کہ ایک منشیات کی کوئی نئی قسم آئی ہے اور جو بہت تیز ہے. اب میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں, ہمارے یہاں سب سے بڑے پرابلمس یہ ہوتے ہیں کہ ہم دین کی باتوں کو جس طرح سے کانٹرڈکٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر کوشچن ریز کرتے ہیں, سائنس پہ اس طرح سے نہیں کرتے. بعض اوقات ہم سائنس کی جو باتیں ہیں ان کو اس کی تمام بے وقوفیوں کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں. یاد رکھیے گا تمام منشیات جتنی بھی ہیں یہ برین سیلز کو یوز نہیں کرتی بلکہ ڈیمیج کرتی ہیں, کل کرتی ہیں. اور ایک سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق یہ جو ان منشیات کے عادی لوگوں کو مزہ یا وہ جو سرور یا جو بھی اس کو آپ نام دیں, وہ جو بھی فیلنگ محسوس کرتے ہیں وہ بیسیکلی نتیجہ ہوتا ہے انہی برین سیل کے ڈیمیج ہونے کا, ان کا نتیجہ ہوتا ہے یہ. لہٰذا یوسیج آف برین از سم تھنگ ایلس اور ڈسٹرکشن آف برین سیل ایک الگ چیز ہے. منشیات کا کام برین سیلس کو ڈسٹروائے کرنا ہے. اب اس میں جو انہوں نے سب سے بڑا مغالطہ کیا ہے یا جھوٹ بولا ہے, جو بھی آپ اس کو کہیں کہ فینٹیسی کریٹ کی ہے, وہ یہی ہے کہ ایک منشیات کو لا کر بجائے جو برین سیلس کو ڈیمیج کر رہی ہے اس کو شو کیا کہ یہ یوٹیلائز کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی منشیات کا استعمال سے انسان کا برین کام نہیں کرتا بلکہ کیا ہو جاتا ہے, ڈسٹروائے ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر منشیات سے جو ہے وہ انسان جسے کہنا چاہیے عرفانی فضاؤں میں داخل ہو سکتا ہے, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں اس طرح کے لوسے بہت سارے مل جائیں گے آپ کو. جس مزار پہ جائیں گے 4-5 لوسے آپ کو کسی نہ کسی کونے میں بیٹھے ہوئے. لہذا اب بہرحال اس ساری چیز کو چھوڑ کر آ جائیں, اب اس پوائنٹ کی طرف آئیں جو انہوں نے اس میں شو کیا. اگر وہ اب اس میں شو انہوں نے یہ کیا کہ اگر انسانی برین ایک خاص لمٹ سے اوپر چلا جائے, تو انہوں نے ایک مقام پہ یہ بتایا, اس کو ظاہر کیا کہ انسانی برین اگر ایک خاص لیول پہ پہنچ جائے تو وہ حتیٰ اشیاء میں تصرف کر سکتا ہے. پھر وہ مرحلہ اشیاء سے نکل کے زمان و مکان کے تصرف میں چلا گیا, اور اس میں دکھایا کہ جیسے ہی وہ خاتون اس کا برین 100% کو ٹچ کرتا ہے تو وہ ایک دم سے غائب ہو جاتی ہے. تو وہ بندہ جو اس کو تلاش کرتا ہوا آ رہا ہوتا ہے, وہ آ کر سوال کرتا ہے, کہتا ہے کہ وہ کہاں گئی خاتون؟ تو خاتون تو وینش ہو چکی ہیں, غائب ہو چکی ہیں. تو خاتون کا جواب اس کے موبائل پر آتا ہے, اور موبائل پر یہ جواب آتا ہے آئی ایم ایوری ویئر. ایسے ہی ہے یہ آئی ایم ایوری ویئر سے کیا مراد ہے؟ خدا. اب دیکھیں آپ کس طریقے سے خدا کے تصور کو ڈیٹیریوریٹ کیا جا رہا ہے. اب یہ جو فکر ہے, آپ یہ مت سمجھیں کہ کوئی یہ نئی فکر آئی ہے کہیں سے, یہ پرانی فکر ہو گئی ہے. یہ آج سے 200 سال 300 سال پہلے کے فلاسفرز جو تھے, وہ جب انسانی دماغ سے کھیلا کرتے تھے تو اس طرح کی بات کرتے تھے کہ خدا نے ہمیں بنایا ہے یا ہم نے خدا کو بنایا ہے. یعنی ہم خدا کی مخلوق ہیں یا ہمارے برین کی, ہمارے دماغ کی کسی پروڈکشن کا نام خدا ہے. ہمیں خدا نے بنایا یا ہم نے خدا کے کانسیپٹ کو کریٹ کیا ہے؟ یہ باتیں ہو چکی ہیں, یہ بہت پرانی باتیں ہو چکی ہیں. یہ جو شو کر رہے ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن جو چیز آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں میں, وہ یہ ہے کہ حتیٰ سائنس جن باتوں پر پریکٹیکلی یقین نہیں رکھتی, اسے ہمارے عرفان سے اٹھا کر, ہمارے ہاں جو عرفان اور ولایت کی جو بحثیں ہیں ان کو اٹھا کر اس کو کاپی کرنے پر مجبور ہے. یعنی حتیٰ انسان ایک ایسے لیول پر پہنچ سکتا. اب وے انہوں نے غلط استعمال کیا ہے, لیکن اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں گویا کہ انسان ایک ایسے مقام پر پہنچ سکتا ہے جہاں پر وہ تصرف کر سکے فطرت کے اندر یا مادے کے اندر یا ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر. یہ کوئی ہمارے لیے کوئی نئی بات تھوڑی ہے. ہمارے ہاں وہی عارف جو ٹائم اینڈ اسپیس میں تصرف کرتا ہے وہ تیول عرض کرتا ہے, ود ان سیکنڈس جہاں چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے. یہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن آنے والی جنریشن کے لیے ایک مسکنسیپشن ہے. ان کو آپ جو دین کے ذریعے سے, جو قرآن کے ذریعے سے, جو انسان کے تکامل کا ذریعہ ہے, اس سے ہٹ کر ایک غلط ذریعے سے وہی ساری چیزیں پہنچانے کی کوشش کریں. لہذا اب جب ہم کبھی ولایت کی بات کریں گے, تصرف کی بات کریں گے, تو ہمارا نوجوان طبقہ کہے گا یہ تو وہی لوسی والا کانسیپٹ ہے. حالانکہ لوسی نے کہیں خود اور کہیں سے کانسیپٹ لیا, یہ کہیں اور سے آیا ہے. لہذا یہ چیزیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو پوائنٹ میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام آنے کے بعد جو یہ سارے کام انجام دیں گے, اب دیکھیے یہ دیز آر آل آئیڈیل سچویشنز نا. انسان کے دماغ کو میکسیمم طور پہ یوٹیلائز کرنا, عقول کو کامل کر دینا, علوم کا کامل ہو جانا, عدالت کا ایسے برپا ہو جانا کہ فرمایا کہ اگر بصرے سے نکل کر جاتی ہے نجف تک خاتون تو پورے راستے میں اس کو کوئی خوف نہیں ہے. یہ سارے کانسیپٹس ہیں, دیز آر آل جتنے بھی آئیڈیلائز ہیں نا, آئیڈیلائز آئیڈیل سچویشن تھا جن کو بیان کیا جا رہا ہے. اب میں اس سے بحث نہیں کر رہا کہ یہ ہوں گے کیسے ہوں گے, یہ انشاءاللہ کبھی اور بحث رہے گی. ابھی جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے آنے کے بعد یہ سب کچھ ہونا, اس کو میں ایک نام دے رہا ہوں, وہ ہے حکومت الہیہ. امام کے آنے کے بعد حکومت الہیہ قائم ہوگی. اب میں یا تو امام کا انتظار کروں پیسیو طریقے سے کہ امام آئیں گے اور یہ سب کچھ خود کر لیں گے, یا مجھے یہ بات سوچنی چاہیے کہ اس حکومت الہیہ کے لیے, اس کو بنانے کے لیے وی نیڈ پاور. امام نے زبردستی یہ کام نہیں کرنا, اس کو ذہنوں میں بیٹھا لیں, معجزے سے کچھ نہیں ہونا. اٹ از ناٹ مینٹ, یہ قرار نہیں ہے کہ چیزوں کو دنیا میں معجزے کے, ورنہ کربلا برپا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں معجزات ہو سکتے تھے. اٹ از ناٹ مینٹ, اس دنیا کے اندر یہ قرار نہیں ہے کہ چیزوں کو زبردستی معجزے کے ذریعے سے تبدیل کیا جائے. لہذا اب مجھے یہ سوچنا ہے کہ وہ جو آئیڈیالسٹک سچویشن ہے, وہ جو حکومت الہی اور اس کے آثار ہیں, مجھے اپنے آپ کو بیسیکلی اس کے مطابق بنانا ہے. جب میں اس کی آمادگی پیدا کر لوں گا تو امام حتماً ظہور کریں گے. ان کا کام ہے کہ میں اگر اس کے لیے آمادگی رکھتا ہوں تو امام, یہ وہی مرحلہ ہے کہ جس کو ہم امام حسین کے واقعات میں دیکھتے ہیں کہ اگر افراد آمادہ ہیں حکومت الہیہ بنانے کے لیے اور اپنے خط لکھ کر اپنی آمادگی کو ظاہر کر رہے ہیں تو امام موو کر رہے ہیں. اور ایک مقام پر جب کسی نے کہا تو آپ نے 12,000 خطوط دکھا کر کیا کہا, کہا میرے پاس 12,000 خطوط آئے ہیں. اب اس وقت کی جو بھی پولیٹیکل کنڈیشن تھی, اس پولیٹیکل کنڈیشن کے اندر لوگوں نے بالآخر امام حسین کی طرف رجوع کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ 12,000 خطوط آج کی دنیا میں بھی معنی رکھتے ہیں. 12,000 خطوط کا صرف ایک شہر سے چلے جانا کس بات کی دلیل ہے؟ لہذا یہ ساری چیزیں ہمیں کیا بتا رہی, اگر افراد آمادہ ہو تو امام موو کرتا ہے. ہم نے کس کے لیے آمادہ ہونا ہے یہ ہم نے سوچنا ہے. ہماری آمادگی, ہمارا انتظار ایکٹیو ہو جائے گا اگر ہم اپنے سوچ کے زاویے کو, شخص امام نہیں, امام کے آنے کے بعد وہ جو حکومت الہیہ ہے جس کے وہ خود بھی کیا ہیں, منتظر. لہذا جب ہم اس فکر کے ساتھ آتے ہیں تو ہمیں جو جواب ملتا ہے وہ یہ کہ وی ہیو ٹو ورک آن آر سیلف, ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ کے لیے ہمیں بدلنا آسان کام ہے. لہذا اللہ اظہار کرے گا, دین کو غالب کرے گا اگر ہم اس کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے تو کسی اور کے ذریعے سے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اس 10ویں آیت میں اور اس کے بعد کی کچھ اور آیتیں انشاءاللہ, کچھ ایک نکات ہیں میں اس کی طرف آپ کو انشاءاللہ آج اشارہ کروں گا, کل تفصیل سے گفتگو کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا هل, هل سوال ہے, اے ایمان والوں کیا, ادلکم میں کیا کروں, یہ لفظ کیا ہے ادلکم, دلیل. اب جن کے ساتھ ہمارا شاعر کا عشرہ ہوا تھا ان سے میں سوال پوچھ سکتا ہوں, شاعر کے عشرے میں جو لوگ تھے ان سے پوچھ سکتا ہوں سوال. وہاں ہم نے ایک بحث کی تھی, کہا تھا نا کہ چار چیزیں ہیں, علامت, آیت, دلیل اور شعائر. یہ چار چیزوں کو ڈسکس کیا تھا, کیا فرق تھا ان میں, تھوڑی سی ہیلپ کر دیتا ہوں آپ کو. علامت کا تعلق علم سے ہے, جو بھی شے کسی شے کی ذات کا علم دینے واسطہ بن جائے اسے علامت کہتے ہیں. چونکہ اللہ کی ذات کا کوئی بھی علم نہیں دے سکتا, لہذا اللہ کے ساتھ علامت کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. اس کے مقابلے پہ آیت کیا ہے, آیت وہ علامت ہے کہ جس کے اندر ذرا سے تدبر اور تفکر کی ضرورت ہے, یعنی جب تک آپ فکر نہیں کریں گے آیت اپنے مقصود کو ظاہر نہیں کرے گی. لہذا کائنات میں جتنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آیت کہا ہے اس میں تھوڑے سے فکر اور غور کی ضرورت ہے. اس کے مقابلے پہ دلیل کیا ہے, دلیل کی کیفیت یہ تھی کہ جب کسی شے کا وجود, خود اپنا وجود, کسی اور شے کی اطلاع دینا بن جائے, اپنے وجود کو فنا کر دے کسی اور شے کی خبر دینے میں, اس شے کو کیا کہتے ہیں, دلیل. مثلا جب آپ نے سورج کی روشنی کو دیکھا, دیکھتے ہی آپ کا ذہن کہاں گیا, کہاں گیا, سورج کی, آپ نے سورج کو دیکھا, نہیں دیکھا, لیکن یہ روشنی کیا کر رہی ہے, اپنے وجود کے ذریعے سے. آپ کا مقصود خود روشنی نہیں ہے, جیسے ہی آپ نے روشنی کو دیکھا ذہن آپ کا کہاں چلا گیا, گھر کے دروازے پہ گھنٹی کیوں لٹکائی ہوئی آپ نے, جیسے ہی کیا اس کی آپ آواز سننا چاہتے ہیں, آپ کو مزہ آئے گھنٹی بجائے آپ کے بہت مزہ آ رہا ہے, نہیں آتا, کیوں, اس لیے کہ وہ جو آواز ہے وہ خود مقصود نہیں ہے, اس کے وجود نے اپنے آپ کو فنا کیا ہے آنے والے کی خبر. یہ دلیل کی کیفیت ہے. بس دلیل کا ہم نے وہاں پہ یہ بحث مفصل کی تھی, صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ دلیل کے لیے, اسی لیے عربی میں دلیل کے ایک معنی ہے رہنما, گائیڈ. آپ کبھی عرب کسی ملک میں جائیں اور دلیل کہیں تو دلیل سے وہاں پہ کیا سمجھا جاتا ہے, دو چیزیں, یا نقشہ یا گائیڈ. اور میں نے ادھر بھی ذکر کیا تھا, آج ریپیٹ کر دیتا ہوں, مسئلہ نہیں ہے. دلیل یا گائیڈ, اب گائیڈ کی اہمیت کہاں سمجھ میں آتی ہے, عام سچویشنز میں گائیڈ کی ہمیں اہمیت سمجھ میں نہیں آتی, خاص سچویشنز میں گائیڈ جو ہوتا ہے, گائیڈ کا صحیح جو تصور ہے وہ خاص سچویشنز میں سمجھ میں آتا ہے. مثلا ایک زمانے میں جب عراق سے باسی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے
اور راستہ تقریباً کھلنے لگا، تو ابھی پوری طرح سے کھلا نہیں تھا، تو اب لیکن چونکہ گورنمنٹ نہیں تھی تو ایران سے کچھ لوگ بغیر مثلا پاسپورٹ کے یا بغیر ویزا کے زیارت کے لیے نکل جاتے تھے. اب مسئلہ یہ تھا کہ جس راستے سے وہ جاتے تھے وہ راستہ جو تھا وہ لینڈ مائنز والا راستہ تھا، گئے ہیں لوگ جاتے تھے. اب ہم میں اور آپ تصور کر لیجئے کہ ہمیں کسی ایسے راستے سے جانا پڑ جائے کہ جہاں پر راستے میں لینڈ مائنز ہو، تو وہاں پہ گائیڈ کیا کہتا تھا؟ گائیڈ یہ کہتا تھا دیکھو سلامتی کی صرف ایک صورت ہے، اور وہ کیا؟ کہا جہاں میں پاؤں رکھوں، اگر میرے پاؤں کے علاوہ کہیں پاؤں رکھا تو میں کسی بھی طرح کی ذمہ داری نہیں لے سکتا. سوال یہ ہے اگر یہی گائیڈ شروع میں ہم سے یہ کہہ دے کہ دیکھو میں تمہیں اپنی تمام تر ایمانداری کے ساتھ لے کے جا رہا ہوں اور میں پوری کوشش کروں گا تمام تر ذمہ داری کے ساتھ تمہیں کراس کرا دوں، لیکن غلطی کا 1% گنجائش ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو جائے، آپ جائیں گے اس کے پیچھے کیوں؟ 99% شور ہے، وہ کہہ رہا ہے 1% گنجائش یہ ہے کہ مجھ سے غلطی ہو جائے، جائیں گے آپ اس کے پیچھے؟ شاید کیا یقیناً نہیں جائیں گے بھیا، 1% کا معنی یہ ہے کہ پھر واپس نہیں آئیں گے، ہے نا ایسا؟ یعنی کیا ہم اب مرحلہ جب سنگین ہو گیا تو پھر ہم 1% بھی غلطی کی گنجائش نہیں دے سکتے. لہذا اب اس سے انسان کس شے کو کتنا اہمیت دیتا ہے اس بات کا یہی اندازہ ہوتا ہے. لازمہ تو جس انسان اپنی جان کو جب اتنی اہمیت دیتا ہے تو پھر وہ 1% بھی غلطی کی گنجائش نہیں دیتا. اسی شے کا نام عصمت ہے، اسی شے کا نام عصمت ہے، اور عصمت کا متلاشی انسان فطرتن ہے. فرق صرف یہ ہے کہ میں اپنی جان کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں یا اپنے دین کو اہمیت دیتا ہوں. لہذا ہم یہ کہتے ہیں جو اپنی جان کو اہمیت دیتے ہیں وہ جان سے اپنی زندگی، اپنی زندگی اپنی جان سے متعلق عصمت کو تلاش کرتے ہیں، جو اپنے دین کو اہمیت دیتے ہیں وہ دین میں عصمت کو تلاش کرتے ہیں. حل ادلکم، اب اللہ کہہ رہا ہے، جب اللہ کہہ رہا ہے تو پھر غلطی کی گنجائش صفر ہے. اس کا معنی کیا؟ جب اللہ دلیل بن رہا ہے، اللہ دلالت کر رہا ہے، تو پھر یہاں پہ اب غلطی نہیں ہوگی، یہ 100% ہے، گارنٹیڈ ہے. میں تمہاری رہنمائی کروں کہاں؟ اعلیٰ اس شے کے اوپر. وہ کیا ہے؟ تجارت. اب یہ مجھے آپ کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تجارت کیا ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا، بلکہ شاید کسی جگہ پہ مجھے آپ سے سمجھنے کی ضرورت پڑے کہ تجارت کسے کہتے ہیں. تمہاری رہنمائی کروں تجارت کے اوپر، کیا کرے گی یہ تجارت؟ تنجی کم من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دلا دے. اب اللہ یہ بات کہہ رہا ہے، ہم ایک تھوڑی سی دیر کے لیے اس کو کنسیڈر کریں، اگر اللہ کے علاوہ ایک عام آدمی آپ کو یہ بات کہے کہ میں تمہاری ایسی دلالت، ایسی تمہیں رہنمائی کر سکتا ہوں کہ جس کے تم عذاب علیم سے نجات پا سکتے ہو، ایسا معاملہ، ایسا کانٹریکٹ، ایسی بزنس کہ جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے، اگر وہ عام آدمی ہوگا آپ کنسیڈر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ حتماً انسان ایک دفعہ تو حتماً کنسیڈر کرے گا نا. یہ جو قرآن کا ایک روش ہے حل کہہ کر کچھ سوال کرنا، آپ نے کئی جگہوں پہ قرآن میں متوجہ ہوئے ہوں گے کہ قرآن سوال کرتا ہے اور انسان دیکھتا ہے کہ جو اس کے بعد جس چیز کے بارے میں سوال کیا وہ بڑی کامن سی ہے. حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا وہ لوگ کے جو جاننے والے ہیں اور وہ جو نہیں جاننے والے ہیں کیا یہ برابر ہیں؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اندھا اور بینا یہ برابر ہیں؟ ہم سب کو ان کے جواب معلوم ہے، پھر کیوں پوچھ رہا ہے اللہ؟ مگر ہمیں معلوم نہیں ہے، معلوم ہے ہمیں، کیوں پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ بعض سوالوں کا تعلق چونکہ انسان کی فطرت سے ہے، سوال کر کے اللہ اس فطرت اولیہ کو متحرک کرنا چاہتا ہے، بیدار کرنا چاہتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہماری فطرت اولیہ سے ہے.
اب اس یعنی اس بات کے اوپر جو بات کی جائے گی اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو یہ تو تمہاری فطرت اولیہ میں یہ چیز موجود ہے، تم عام سی اپنی فطرت میں یہ بات جانتے ہو کہ ایک جاہل اور ایک عالم برابر، ایک اندھا اور ایک نابینا برابر، یہ تمہاری فطرت اولیہ ہے۔ تو جب تمہاری فطرت اولیہ یہ کہہ رہی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں جب یہ بات سامنے آئے گی، مثلا ہدایت کے مورد میں، وہ آدمی جو بصیر ہے ہدایت بہتر کر سکتا ہے یا جو اندھا ہے وہ کر سکتا ہے؟ تو انسان خود کہے گا نا کہ یقیناً جو شخص بینا ہے وہ بہتر کر سکتا ہے۔ لہذا اللہ کیا کرتا ہے، فطرت اولیہ کو ایک طرح سے بیدار کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، وہی فطرت اولیہ، یعنی فطرت اولیہ میں آپ کو کوئی بھی شخص آ کر یہ کہہ دے کہ میں آپ کو ایک ایسی چیز بتا دوں کہ جو آپ کو عذاب علیم سے بچانے والی ہے، تو آپ فوراً متوجہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ان چیزوں کا تعلق فطرت اولیہ، انسان عذاب سے بچنا چاہتا ہے، یہ اس کی فطرت اولیہ ہے۔ اللہ اس فطرت اولیہ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں؟ لہذا جو انسان کے وجود سے جواب آنا چاہیے وہ نہ ہونا چاہیے، یہاں ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہاں ہونا چاہیے، فطرتاً ہاں ہونا چاہیے۔ انسان کبھی بھی ایسی چیز کو رد نہیں کرے گا کہ جو اسے عذاب سے بچانے والی ہو۔ اب وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اب اس جگہ دیکھیے تھوڑا سا اس کا لنک کہاں سے ہے، وہ جو بات ہم نے پہلے کی کہ نا یقاتلون میں ہم نے ایک بات کی، قتال کرتے ہیں بنیان مرسوس کے اعتبار سے۔ ہم نے کہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ اس قتال سے جو بنیان مرسوس کی جو کیفیت ہے وہ صرف اور صرف قتال سے متعلق ہو۔ بنیان مرسوس کی جو کیفیت ہے کہ مومنین کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے ہونا چاہیے، یہ بات صرف قتال کے مورد سے مختص نہیں ہے کہ جب صرف قتال کرو گے تب ایسے ہو، نہیں، یہ کیفیت آپ کے اندر پائی جانی چاہیے۔ قتال از دا ایکسٹریم پوائنٹ، قتال ایک ایکسٹریم کنڈیشن ہے۔ اب آپ اگر پیچھے کسی کنڈیشن میں اس سے نارمل کنڈیشن میں اگر کر سکتے ہو اپنے آپ کو، تو یقیناً قتال کے مورد میں بھی کر سکتے ہو۔ اگر آپ کے اندر بنیان مرسوس بننے کی عادت ہی نہیں ہے تو قتال کے مرحلے میں، جہاد کے مرحلے میں نہیں۔ یہاں تقریباً اس سے یہ لنک آ رہا ہے کہ تجاہدون فی سبیل اللہ، یہ جو جہاد کی بات کری جا رہی ہے یہ کیا ہے، بے اموالکم و انفسکم، اپنے اموال اور اپنے نفوس، بس قتال ون آف دا جہاد۔ تو وہاں پر جو جہاد کی بات کی گئی ہے، قتال کو لیا گیا، اٹس ایز این ایگزامپل ہے، ایکسٹریم کیس کو بیان کیا گیا کہ جہاد کی جو ایکسٹریم کیس ہے اس میں تم بنیان مرسوس کب بنو گے، کہ جب تم کم ایکسٹریم کیس میں بھی بنیان مرسوس بن کر جہاد کر سکتے ہو، تو پھر قتال کے مرحلے میں بھی کر سکتے ہو۔ لہذا اب اللہ دیکھیں کس طرح سے آیات اپنے آپ کو لنک کر رہی ہیں۔ اب وہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے بات کی، اب یہاں پر آ کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں۔ تجارت کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، کس سے؟ اپنے اموال اور اپنے نفوس سے۔ یہ جو بات ہے یہ کیا ہے؟ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ سب سے بہترین بات ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جاننے والے ہو۔ اس کا جو ہونا ہے اس کا اثر کس میں آئے گا؟ اس آیت میں آئے گا۔ میں اس کو بڑھاتا نہیں ہوں، انشاءاللہ ایک صرف اشارہ کروں گا اور آج کی گفتگو کو تمام کرتے ہیں۔ ایک یہ بات ذرا سوچ کے آئیے گا کہ کیوں اللہ جہاد بالمال کو، بالآخر واؤ عربی میں جم کے لیے ہے، بنیادی طور پر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون سی چیز پیسے آئی اگر واؤ کے ذریعے سے ہو، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کلام کلام حکیم ہے تو تب بھی یہ احتمال دیا جاتا ہے کہ اس کو پہلے کیوں لایا۔ ترجیح بلا مرجح کلام حکیم میں نہیں ہوتی، لہذا جب اس نے اموال کو فوقیت دی ہے، مقدم کیا ہے، تو یقیناً نتیجہ ہے، یقیناً کوئی حکمت ہے۔ تو اس پہ ذرا سا تھوڑا سا سوچ کے آئیے گا کہ کیوں اللہ مال کے جہاد کو مقدم کر رہا ہے نفس اور جان کے جہاد پر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سے عذر خواہی کرنا چاہوں گا، لیکن بہرحال بندے کے اختیار سے باہر تھی یہ چیز، اور اس میں بندے کی ذاتی کوئی تقصیر نہیں تھی، لیکن پھر بھی بہرحال ایک مقام ہے، آپ کو انتظار کرنا پڑا، اور میں تقاضۂ حلیت کروں گا آپ سے کہ ہو سکے تو بندے کو ان ایام میں معاف کر دیجیے گا۔
اللہ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار یہ جو تو نے توفیق ہمیں عنایت فرمائی ہے کہ ہم تیری کتاب سے تمسک حاصل کر رہے ہیں، تیرے کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی غرض سے جو مباحث کر رہے ہیں، بارے الہ یہ توفیق تو نے عنایت کی ہے، عمل کی توفیق بھی ہمیں عنایت فرما، اس شہر بابرکت، اس ماہ بابرکت کے صدقے سے، اس مہینے کے اصل وارث امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، جہاں جہاں مؤمنین باطل سے برسر پیکار ہیں بارے الہ ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، بارے الہ خصوصاً یمن اور شام کے مومنین کی مدد فرما، فلسطین میانمار کے مسلمانوں کی مدد فرما، بارہ الہ بالاخص رہبر انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما، تمام علماء مراجع اعظام کے سایوں کو ہمارے سر پر مستدام فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.